بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں جس کا عنوان ہے تم نے دیکھی برکت آہو فغاں، تم نے دیکھی برکت آہو فغاں. اہل ظاہر مبتلا این و آن، قلب عارف عاشق رب جہاں، قلب عارف عاشق رب جہاں، ہے سلامت اہل دل کی کشتیاں، ہے سلامت اہل دل کی کشتیاں، تم نے دیکھی برکت آہو فغاں، تم نے دیکھی برکت آہو فغاں، جس نے دی غیر خدا پر اپنی جان، جس نے دی غیر خدا پر اپنی جان، عمر بھر پایا اسے نوحا کنا، عمر بھر پایا اسے نوحا کنا.
نوحا کنا کا مطلب یعنی روتا ہوا پایا، روتا ہوا پایا. ایسے ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غالب کو ناجائز عشق تھا، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا عشق تھا. تو انہوں نے فرمایا عشق نے احمد مجلا کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. دونوں کے شعر ہیں، دونوں میں کتنا فرق ہے. عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں عشق نے احمد مجلا کر، جلا یجلی تجلیتن، چمکا دینا. عشق نے احمد مجلا کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. محمد احمد نام تھا، اب آج ہم کیا کہتے ہیں، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو اس کا یہی انجام ہے. کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، یہ بھی غالب کا مصرع ہے، دوسرا مصرع تو مجھے یاد نہیں رہا. کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، جس کو ہم لوگ عشق کہتے ہیں وہ دماغ کا خلل، یعنی پاگل پن ہے دوسرے لفظوں میں، پاگل پن. اور حضرت فرماتے تھے کہ اکثر جو یہ پاگل خانے کے جو ہوتے ہیں پاگل خانے میں، وہ اسی عشق میں مبتلا ہو کے پہنچتے ہیں وہاں. جب سے حضرت سے میں نے سنا تو اس بات کی تحقیق بھی شروع کی پاگلوں کے بارے میں کی، کہ بھئی کون پاگل جو پاگل خانے پہنچا. تو یقین مانے 98%، جیسے حضرت نے فرمایا تھا 98% وہی ہوتے ہیں. تو 98% وہ پاگل ہیں جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو کے یہ نوبت آئی. اور اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، آنکھوں سے. آنکھیں آدمی صحیح استعمال کرے، غلط استعمال نہ کرے تو یہ نوبت ہی نہ آئے.
جس نے دی غیر خدا پر اپنی جان، عمر بھر پایا اسے نوحا کنا، عمر بھر پایا اسے نوحا کنا، بے اثر ہے اہل ظاہر کا بیان، بے زباں عاشق ہے رشک صد بیان، بے زباں عاشق ہے رشک صد بیان.
اہل ظاہر یعنی صرف نرا علم ہو اس کے پاس، اور اللہ کی محبت نہ سیکھی ہو اس نے کسی اللہ والے سے، تو بے اثر رہتا ہے. اس کی تعلیمات میں اثر نہیں ہوتا، بیان میں اثر نہیں ہوتا. اور اللہ والے اگر خاموش بھی رہیں تو ان کی خاموشی بھی رشک صد بیان ہوتی ہے. اگر خاموش رہوں میں تو سبھی کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، ان کا تو یہ حال ہوتا ہے.
ہاتھ پھیلائے کھڑے در پر ہیں آپ، ہاتھ پھیلائے کھڑے در پر ہیں آپ، کرنا خالی ہاتھ واپس شاہ جام، ہاتھ پھیلائے کھڑے در پر ہیں آپ، کرنا خالی ہاتھ واپس شاہ جام، کرنا خالی ہاتھ واپس شاہ جام، دوست یاد دوست میں گریا کنا، دوست یاد دوست میں گریا کنا، عرش اعظم پر ہے ساکن اس کی جان، عرش اعظم پر ہے ساکن اس کی جان، آپ کا بے حد ہے اختر پر کرم، آپ کا بے حد ہے اختر پر کرم، آپ کا بے حد ہے مظہر پر کرم، ورنہ یہ گھر آپ کا اور میں کہاں، ورنہ یہ گھر آپ کا اور میں کہاں، آپ کا بے حد ہے اختر پر کرم، آپ کا بے حد ہے مظہر پر کرم، ورنہ یہ گھر آپ کا اور میں کہاں، ورنہ یہ گھر آپ کا اور میں کہاں.
مکہ مکرمہ کیا اشارہ لکھا، مکہ مکرمہ، ہاں تو یہ آخری شعر سے یہی پتہ چل رہا تھا، مکہ مکرمہ جدہ
جی،
تو حضرت وہ وہاں عمرے کے سفر پر ہوں گے جب یہ اشعار لکھے، یا حج کے سفر پر ہوں گے، رمضان کا، رمضان کے اشعار، رمضان میں عمرے کا سفر ہوگا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. سورہ حجرات کے بارے میں، سورہ حجرات کی آیات کے میں جو آداب بتائے گئے ہیں معاشرت کے، ان کے بارے میں باتیں کچھ عرض کی جا رہی ہیں. تو یہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، اور ایک قرات اس کی ہے فتثبتوا، اس کی تصدیق کرو، ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالت، تم کسی قوم پر حملہ کر دو نادانی میں، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور اس کے بعد اپنے کیے پر تم نادم ہو جاؤ، تمہیں ندامت اٹھانی پڑے. اس آیت میں بھی بہت سے آداب ہیں جو جن سے معاشرت کے اہم اصول نکلتے ہیں. یہ آیت ایک ایسے وقت میں نازل ہوئی جب قبیلہ بنو المستلق کے جو سردار تھے حارس ابن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب اسلام لائے اور ان کی صاحبزادی تھی جویریہ بنت حارس جو ام المومنین تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے. وہ گویا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر تھے حارس ابن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قبیلہ بنو المستلق کے سردار تھے. یہ جب اسلام لائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ تم زکات ادا کرو. انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ میں جا کر اپنی قوم کو بھی دعوت دوں گا اور ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں گے تو میں زکات جمع کر کے آپ کو پہنچاؤں گا اور آپ اس کا یہ کچھ انتظام فرما دیں کہ کسی کو زکات کے وصول کرنے کے لیے بھیج دیجئے. لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیار ہو گئے اور تاریخ طے ہو گئی کہ اس تاریخ کو میں کسی کو بھیجوں گا. مقررہ تاریخ پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے زکات وغیرہ جمع کر کے رکھ لی تاکہ مقررہ تاریخ پر جو لینے کے لیے آئے ہم ان کو دے دیں, لیکن کوئی آیا نہیں. تو ان کو چونکہ اسلام تو لا چکے تھے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہو گئی تھی, ان عشق اس تو ہزار بدگمانی, تو ان کو یہ گمان گزرا کہ شاید ہماری کسی بات سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوئے ہوں, لہذا یہ خود زکات وغیرہ کے پیسے جمع کر کے اپنے لوگوں کو لے کر چلے کہ چلو بھائی ہم. انہوں نے جمع کیا اپنے سرداروں کو اور ان کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے, کوئی آیا نہیں, چلو ہم سب مل کے معافی بھی مانگیں گے اور یہ پیسے بھی دیں گے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر یہ بتایا کہ ہمارا کوئی آیا نہیں, آدمی نہیں آیا, ہم خود آ گئے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر تو یہ ہوا اور ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ تم جاؤ زکات لے کر آؤ. حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنو المستلق والوں سے پرانی دشمنی تھی, لہذا راستے میں ان کو یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں. تو وہیں سے واپس آئے, ایک روایت میں یہ ہے کہ وہیں سے واپس آ گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ وہ زکات نہیں دے رہے بلکہ وہ تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, میں یہاں آ گیا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم, میں نے ولید ابن عقبہ کو تمہاری طرف بھیجا تھا, تم نے زکات دینے سے انکار کیا اور تم نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا جس اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, نہ ولید ابن عقبہ میرے پاس آئے, نہ میں نے ان کو دیکھا, نہ ملاقات ہوئی, ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا گیا ادھر سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے, ادھر مقررہ تاریخ پر حضرت حارث ابن زرار اپنے قبیلے والوں کو باہر لے آئے تاکہ ہم استقبال کریں حضور کے الچی کا, سفیر کا استقبال کریں. تو ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے یہ دیکھ کر ان کو یہ گمان ہوا کہ یہ لوگ شاید مجھ پہ حملہ کریں گے اور مجھے قتل کریں گے, لہذا وہ وہیں سے واپس ہو گئے. اور انہوں نے جا کر یہ خبر دی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. ہاں یہ جو پہلی روایت ہے اس میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جا کر تحقیق کرو کیا ایسی ہی بات ہے. انہوں نے وہاں پہنچ کر دو تین آدمی اپنے جاسوس بھیجے, انہوں نے آ کر بتایا یہ تو حالت ایمان پر ہے, نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, سب کچھ ہے, بظاہر تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی. بہرحال یہ آیت اس تناظر میں نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر حملہ کر بیٹھو اس کی خبر پر نادانی میں اور پھر تمہیں ندامت اٹھانی پڑے. یہاں پہلا سوال تو یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول, تمام کے تمام صحابہ وہ عدول ہیں, عادل ہیں, یعنی صاحب نسبت ہیں, سب اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. پھر یہاں بظاہر فاسق کیوں کہا گیا حضرت ولید ابن عقبہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فاسق ان کو کہا جا رہا ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تحقیق کی اور قرائن سے ان کی اطلاع میں کچھ شبہ ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو تحقیق کی, تحقیق میں یہ بات غلط نکلی. تو بات یہ ہے کہ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گمان کیا تھا, یہ ان کا اپنا گمان تھا, حقیقت اس کے خلاف تھی. یہ ان کا گمان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ مجھ پہ حملہ کریں کیونکہ پرانی دشمنی ہے اور میری جان لے لیں, یہ ان کا گمان تھا جو درست نہیں تھا, غلط نکلا بعد میں. اتنی بات تھی, اس سے یہ لازم نہیں آتا. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ان سے اگر کوئی لغزش بھی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بعد میں اس کی تلافی کی توفیق دی, توبہ کی توفیق دی, ورنہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے معنی نہیں رہ جاتے کچھ. اللہ تو راضی ان سے ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر چکے ہوں. لہذا اس آیت سے یہ بات پتا چلی جو آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے, وہ ہر ایک کے پاس وہ تو ہوتا ہے اپنے یہ موبائل. میں خود اس بات کا گواہ ہوں, پتہ نہیں کتنی احادیث ایسی آتی ہیں جو جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے, کوئی حوالہ نہیں ہوتا, گھڑی ہوئی من گھڑت احادیث آتی ہیں اور لوگ ان کو آگے بڑھاتے ہیں. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو میرے اوپر جھوٹ باندھے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. تو یہ جھوٹ باندھنا ہی تو ہوا کہ ہم نے بلا تحقیق اس حدیث کو آگے بڑھایا. اول میں ایک سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ان احادیث کو آگے بڑھانا ہم پہ فرض ہے, واجب ہے؟ اگر نہیں بڑھایا تو کوئی گناہ ہوگا؟ لہذا جب تک آپ نے تصدیق نہیں کی تو آپ کیوں آگے بڑھائیں اس کو؟ اگر وہ غلط ہوئی تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک گناہ لازم آیا اور بہت بڑا گناہ لازم آیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یوں فرما دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے, اور لرز گئے, کانپ گئے, ان کی حالت غیر ہو گئی کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا کہ حضور نے یوں فرمایا, کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایک آدھ لفظ آگے پیچھے ہو گیا ہو. اس خیال سے وہ خوفزدہ ہو گئے. تو اس میں فرمایا کہ او کما قول, یہ فرمایا یا اس طرح فرمایا؟ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشہور ان کا مجموعہ تھا احادیث کا صادقہ, وہ تو انہوں نے جلوا دیا تھا, احادیث کو جلوایا انہوں نے. کہ یہ کیا وجہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے کوئی بات ایسی لکھ لی ہو جو حضور نے نہ فرمائی ہو, یا زیادہ لکھ لی ہو یا کمی کر دی ہو. بس یہ خوف, یہ خیالات آتے رہے, ان خدشات کی وجہ سے انہوں نے وہ احادیث کا مجموعہ ہی جلوا دیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کم روایات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے احادیث کو یاد نہیں کیا, ان کو احادیث یاد نہیں تھی, انہوں نے تو لکھی, ایک پورا مجموعہ تیار ہوا تھا اس کا, لیکن اس خوف سے انہوں نے جلوا دیا اس کو. تو صحابہ کا تو یہ حال تھا, اور آج ہم اس زمانے میں آ کر ایسی ہماری ضرورت ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. کس نے بھیجا ہے, کون اس کا بھیجنے والا ہے, کہاں سے اس کا حوالہ ہے, بات کیا ہے, اس کی کوئی ہم تحقیق نہیں کرتے. وہ جو فرمایا گیا, والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. مومنین کی صفات بیان کی گئیں سورہ فرقان کے آخر میں, تو یہ کہا گیا ان کی صفات میں یہ صفت بھی بیان کی گئی کہ جب ان کو کوئی آیت بتائی جائے, یاد دلائی جائے, تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا, وہ اس پر یعنی بہرے اور گونگے ہو کر گر نہیں پڑتے اس پہ. بس آمنا و صدقنا آیت ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں وہ تحقیق کرتے ہیں اہل علم سے کہ کیا اس کا مفہوم یہی ہے, فلاں صاحب نے یہ مفہوم بیان کیا, کیا یہ صحیح ہے, کیا اس کا یہ مفہوم ہے یا نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بہت ساری احادیث اور آیات آج کل ہمارے یہ جو آزاد خیال لوگ ہیں, یہ اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں اور غلط استعمال کر رہے ہیں. رب زدنی علما, اطلب العلم ولو کان بالسین. اب یہ حدیث ہے کہ اب کبھی ہم نے پوچھا, اب یہ میسج آ گیا, اطلب العلم ولو کان بالسین, چاہے علم چین میں بھی اس کو حاصل کرو. اور ایک روایت اس کی یوں ہے, اطلب العلم ولو بالسین, علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. علم حاصل کرنے کے لیے چین میں کہاں علم ہے, کون سا بڑا دارالعلوم ہے وہاں, کون سا علم کا مرکز ہے, ذرا بتائیے تو صحیح. سب بات تو پوچھنے کی یہ ہے, اور دوسرے یہ کہ ہم نے کچھ تصدیق کی اس کی کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے, بس اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. ابھی وہ ایک ہمارے بزرگوں میں سے ہیں, وہ آج کل لاپتہ ہیں, ان کی کسی نے وہ چلا دی کہ یہ شہید ہو گئے, اور ایک منچلے نے یہ بھی پوچھ لیا نماز جنازہ کب ہوگی, اور ہے کچھ بھی نہیں, ایسی کوئی اطلاع نہیں, کچھ بھی نہیں. تو بھائی بغیر تصدیق کے آپ یہ کام کر رہے ہیں, کچھ تصدیق کی آپ نے. یہ ہے کہ تمہارے پاس جب کوئی خبر آئے تو ایسا نہ کرو جو تم کرتے ہو, تصدیق کرو اس کی, تصدیق کے بغیر اس کو آگے مت بڑھاؤ. کوئی آگے بڑھانا ضروری ہے, فرض ہے, واجب ہے. ایسی آیات بھی ہیں, بعض آیات کو وہ لیتے ہیں, اور مختلف لوگ وہ اپنے اپنے مقاصد کے لیے ان کو توڑ مروڑ کے ان کا مفہوم غلط استعمال کرتے ہیں. اس کی تصدیق کرنی چاہیے اہل علم سے کہ کیا ایسے ہی ہے. اب وہ ایک جگہ ایک قرآن کے نسخے میں ہی میں نے پڑھا, ترجمہ اور تشریح کے ساتھ قرآن کا نسخہ تھا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نماز میں اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. یہ میں نے خود پڑھا تو بھائی اس کی تصدیق تو کریں. لہذا وہ اس کو پڑھ کے اور لوگوں میں غلط فہمی پھیلتی ہے کہ لو بھائی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوئی. حالانکہ اگر آپ تصدیق کرتے تو علماء یہی بتاتے کہ بھائی یہ انفرادی کے لیے ہے, جو اپنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہوں, جو جماعت سے پڑھ رہا ہوں اس کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے تو من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ, جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے. اذا قرا فانصتوا, آپ کو میں عرض کروں یہ جو روایت ہے نا اذا قرا فانصتوا, امام مسلم نے اس کے آگے لکھا ہے صحیح عندی, میرے نزدیک یہ صحیح حدیث ہے امام مسلم نے رحمت اللہ علیہ نے, کہ جب امام تلاوت کر رہا ہو تم خاموش ہو جاؤ, خاموش رہو. اب ہم سے کہیں ہم نے کہیں پڑھ لیا اب اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو بھائی تصدیق تو کریں, پوچھیں تو صحیح, کوئی حدیث آ گئی اس کی تصدیق تو کریں اس کو بلا. اب اس کی ضرورت کیا ہے کہ آپ آگے بڑھا رہے ہیں اس کو. اگر آپ نے آگے نہیں بڑھایا تو اللہ کے یہاں آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے, تو پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, اس کے لیے وقت کیوں فارغ کر رہے ہیں, جو ضروری کام ہے ان میں لگیں. اور کوئی اطلاع آ گئی, میسج آ گیا, اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, تصدیق نہیں کرتے. اس آیت میں تصدیق کا حکم ہے کہ پہلے تصدیق کرو. یہ تو خبر ہے, اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرما رہے ہیں, کوئی آیت بھی ایسی آ جائے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, کوئی آپ ان کے رب کی کوئی آیت ان کے سامنے تلاوت کی جائے, بتایا جائے, تو اس پہ وہ گر نہیں پڑتے, اس کے اوپر تصدیق کر لیتے, مستند ذریعے سے تصدیق کرتے ہیں کہ کیا ایسا ہی ہے, اس کا مفہوم یہی ہے. یا ہمارے ہاں خواتین کے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ خبر ملی ہے ایسا ہوا ہے, بتانا نہیں کسی کو, وہ آگے 10 عورتوں سے وہی خاتون یہ کہتی ہے بھائی یہ ایسا ہوا ہے, بتانا نہیں کسی کو. وہ 10 اور 10 سے کہتی ہیں بھائی ایسا ہوا ہے, بتانا نہیں کسی کو. بس یہ کہتے کہتے خبر پھیل جاتی ہے سارے سب پورے میں, خبر پھیل جاتی ہے, کسی کو بتانا نہیں. یہ ہو گیا, وہ 10 کو اور بتایا کہ بھائی بتانا نہیں, 10 کو یہی کہہ دیا بھائی بتانا نہیں کسی کو, یہ خبر ملی ہے. حیرت ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, ارے تصدیق تو کرو, کوئی خبر آ رہی ہے تصدیق تو کرو. بعض اوقات جھوٹی خبریں ہوتی ہیں تو ہم جھوٹ پھیلانے کا ذریعہ بنے یا نہیں بنے. بعض اوقات بے سروپا بات ہوتی ہے جس کی کوئی سند نہیں ہوتی, وہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ پھیلانے کا ذریعہ ہے. اور یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے کہ حضور کی حدیث کے بارے میں کوئی اس طرح کرے. اب کسی کا انتقال کی خبر آ گئی, ہم ایک دفعہ وہاں مکہ مکرمہ میں تھے تو معلوم ہوا کہ مولانا جمشید صاحب کا انتقال ہو گیا, ان کی طبیعت ویسی خراب چل رہی تھی. تو اب سب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں, بعد میں بات غلط نکلی اور بعد میں تصدیق ہو, اگرچہ بہت عرصے بعد ان کا انتقال ہوا لیکن بات غلط نہیں, اس وقت بات غلط نکلی. اب جنہوں نے یہ اور حج پر آئے ہوئے تھے وہ, اور جنہوں نے یہ پھیلایا ان کا حج خراب ہوا یا نہیں ہوا؟ تصدیق کیے بغیر انہوں نے بات کو آگے بڑھایا اور بات یہاں اسی طرح وہ افواہ بن جاتی ہے. افواہیں کیسے پھیلتی ہیں؟ تصدیق نہیں کی. ایسی حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جب وہ بیمار تھے تو دو دفعہ تو میرے پاس آیا کہ انتقال ہو گیا, پیغام یہ آیا انتقال ہو گیا, اور بعد میں وہ خبر غلط ثابت ہوئی. وہ خبر غلط تھی بھائی, طبیعت تو ان کی خراب تھی, صحت خراب چل رہی تھی. تو آپ تصدیق تو کریں. دو مرتبہ ان کے بارے میں بھی یہ پھیلایا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا, اور بعد میں خبر غلط نکلی. الْعِيَاذُ بِاللَّهِ, یہ ہمارا حال ہے اس وقت. اس لیے یہ بہت بڑا اصول بیان کیا گیا کہ کوئی یہ جو کوئی خبر آئے آگے مت بڑھاؤ تصدیق کیے بغیر. جب تک تصدیق نہ ہو جائے آگے نہیں بڑھاؤ. کسی کو بتانا کوئی فرض ہے ہمارے اوپر؟ کوئی واجب ہے؟ تصدیق کریں. اچھا ایک بات میں عرض کرتا ہوں, کسی کو اللہ حفاظت فرمائے کسی کے پاس اس کے والد کے انتقال کی خبر آ جائے یا بیٹے کے انتقال کی خبر آ جائے, تو اسی طرح پھیلائے گا یا پہلے تصدیق کرے گا؟ سچ بتائیے, تصدیق کرے گا کہ بھائی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ تصدیق تو کروں, مجھے یقین نہیں آ رہا. وہاں تو یہ ہوگا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا, میں تصدیق تو کر لوں. یا پھیلاتا پھرے گا اپنے بیٹے کے بارے میں تو یہ ہمارا طرز عمل ہو, اور دوسروں کے بارے میں پھیلاتے پھرو. بہت سخت, یہ تو اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. بغیر تصدیق کے کسی کو کسی خبر کو پھیلا دیا, بات کو پھیلا دیا, یہ پھیلانا ہمارے اوپر نہ فرض نہ واجب. اس لیے یہ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ تو عام آدمی کی بات ہے, اگر کوئی فاسق یعنی اللہ تعالیٰ کا نافرمان کوئی خبر لے کر آئے, اس کی تو اور زیادہ تصدیق کی ضرورت ہے کہ یہ خبر درست بھی ہے یا نہیں ہے. البتہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ بعض مواقع پر جیسے کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آیا, کوئی چیز لے کر آیا کہ آپ کو یہ فلاں صاحب نے بھجوائی ہے اور لانے والا فاسق ہے, تو اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا. اس لیے کہ آگے وہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ, اگر کوئی خبر ایسی نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں کسی قوم پر حملے کا احتمال ہو, کہ ہم حملہ کر بیٹھیں کسی قوم پر, چڑھائی کر دیں, ایسا نہ ہو بلکہ کوئی خبر ہے وہ لے کر آیا, کوئی چیز ہے وہ لے کر آیا, اس میں گنجائش ہے کہ اس کی فاسق کی بات کو مان لیا جائے, اس کی خبر کو قبول کر لیا جائے. لیکن تصدیق کی وہاں بھی ضرورت ہے. اس سے تو نہ کہا جائے کہ ہم نہیں کرتے قبول, لیکن تصدیق تو کی جائے کہ اگر خبر موجود ہے, کوئی خبر ہے, اور اگر کوئی ہدیہ کوئی چیز لے کر آیا ہے اس وقت اس کو لے لیا جائے, کیونکہ اس میں وہ علت نہیں پائی جا رہی کہ کسی قوم پر ہم حملہ کر بیٹھے. اس لیے یہ بہت بڑا ادب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں سکھایا ہے. ایک اصول اور بھی میں عرض کرتا ہوں کہ فقہا نے لکھا ہے, الکتاب کالخطاب, لکھنا ایسے ہی ہے جیسے بات کرنا. اگر کوئی کہے جی ہم نے تو خالی وہ لکھا ہے یا کمپوز کیا ہے یا لکھا ہے, ہم نے کسی کو بتایا نہیں, تو یہ ایسے ہی تو ہے, کسی کو کمپوز کر کے آپ نے بھیجا ہے, ظاہر ہے بھیجیں گے کسی کو, تو یہ ایسے ہی تو ہے جیسے آپ نے کسی کو بتا دیا. تو بات کرنا ایسے ہی ہے, یہ کمپوز کرنا یا لکھنا یہ ایسے ہی ہے جیسے بات کرنا, یہ دونوں برابر ہیں اور دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے. حضرت کے پاس بھی خبر آئی تو حضرت نے ہمیں بتایا صبح کو مدرسے میں کہ میں نے تصدیق کی پہلے, اور تصدیق کے لیے رائے ونڈ مولانا خورشید صاحب کو فون کیا حضرت نے کہ کیا یہ بات درست ہے, یہ خبر موصول ہوئی ہے, کیا یہ درست ہے. انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ جی ہاں یہ درست ہے. دیکھیے بڑوں کا تو یہ حال ہے اور چھوٹے کہاں جا رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اب میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ پانچ اعمال بتایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جو ان پر عمل کر لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو موت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نسبت عطا فرما دیں گے, صاحب نسبت بنا کر اپنے پاس بلائیں گے. نمبر ایک, اپنے قرآن کو درست کر لیں, قرآن کی تجوید کو درست کر لیں. تجوید کہتے ہیں ترتیل, ترتیل کے ساتھ قرآن کے پڑھنے کا حکم ہے. ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل سے پڑھیے. ترتیل کہا جاتا ہے تجوید الحروف و معرفت الوقوف. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حروف کو سنوار کر سجا کر پڑھنا اور جہاں ٹھہرنا چاہیے اس کی پہچان حاصل کرنا, اس کو ترتیل کہا جاتا ہے. اور ترتیل سے پڑھنا ضروری ہے ہم سب پر. ترتیل اس کو کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا, آہستگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے قرآن کریم کو پڑھنا. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ حروف کو اچھے طریقے سے پڑھنا, سنوار کر سجا کر. تجوید کہتے ہیں سنوارنے کو. اور جہاں ٹھہرنا چاہیے اس کی پہچان حاصل ہو کہ کہاں ٹھہرنا چاہیے اور کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے. اب جو قرآن کے نسخے آ رہے ہیں ان میں لکھا ہوا ہوتا ہے, البتہ علماء کے لیے ان کی پابندی بھی ضروری نہیں. علماء جہاں دیکھیں کہ آیت کا مطلب یہاں پورا ہو رہا ہے وہاں وہ ٹھہر سکتے ہیں چاہے آیت کا نشان نہ ہو. یہ عوام الناس کے لیے ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا مسئلہ. کبھی آپ کہیں جی فلاں امام صاحب تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت پوری نہیں ہوئی تھی, وہ ٹھہرے اور پھر اگلے سانس میں انہوں نے دوسرا جز پورا پڑھا, تو اس کا ہم ہمیشہ یاد رکھیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک مطلب پورا ہو گیا جملے کا تو وہاں ٹھہرا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات علماء جانتے ہیں کیونکہ وہ ترجمہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جو علامات ہیں یہ عوام الناس کے لیے ہیں, کبھی ہم علماء سے بدگمان ہو جائیں. تو ایک تو یہ کہ ترتیل اپنی واجب ہے, اس کو سیکھ ترتیل سے پڑھنا واجب ہے قرآن کریم کو. تو قرآن کریم درست کریں. ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بڑی پیاری مثال دیتے تھے, دو مثالیں دیتے تھے کہ روکو مت جانے دو, یہ وقف کی مثال ہے. روکو مت جانے دو, آپ یہ اس سے آپ یہ مفہوم سمجھیں گے کہ کسی کو کہا جا رہا ہے کسی کے بارے میں کہ اس کو روکو نہیں جانے دو. تو روکو مت پر آپ آ کر رکے اور پھر کہا جانے دو. اب یہی الفاظ ہیں, اس کو یوں کہیں روکو مت جانے دو, الفاظ وہی ہیں. لیکن اب آپ نے روکو پر وقف کیا, روکو مت جانے دو, مفہوم ہی الٹ گیا. روکو مت جانے دو اس کا کچھ مفہوم ایک ہے, اور روکو مت جانے دو اس کا مفہوم ہی الٹ گیا, حالانکہ الفاظ وہی ہیں. عربی زبان, یہ اردو کا جملہ میں کہہ رہا ہوں اور الفاظ تھوڑے سے وقف آگے پیچھے کرنے سے الفاظ وہی ہیں. کہاں سے کہاں معنی پہنچ گیا, بالکل زمین آسمان کا فرق ہو گیا. عربی زبان اس سے زیادہ حساس ہے, لہذا یہ جو جہاں رکنا چاہیے اس کی پہچان بھی حاصل ہو. اور دوسرے تجوید کی مثال دیتے تھے حضرت کہ فرمایا کہ قمر کو مال دو. ایک دفعہ حضرت نے گلشن میں ہم تھے حضرت کے بیان میں یہ مثال دی, قمر کو مال دو. اب اگر کوئی قوف کو کاف پڑھ دے, جیسے عام طور پہ لوگ ہا کو ہا پڑھ دیتے ہیں, تو کو تا پڑھتے ہیں, تو کو تا پڑھ دیتے ہیں, ہا کو ہا پڑھ دیتے ہیں, تو ایسے ہی اس کی مثال حضرت نے دی قمر کو مال دو. تو کوئی اگر اس کو پڑھ دے قمر کے قوف کو, چھوٹا والا کاف پڑھ دے کمر, یہ کمر ہو گیا, اور مال کے بجائے الف ہٹا دے مل ہو گیا, تو کمر کو مل دو. کہاں یہ معنی, کہاں سے کہاں پہنچے اس کے, یہ مثال, یہ دونوں مثالیں حضرت کی ہیں, ہمارے دادا شیخ کی رحمت اللہ علیہ, مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کی. اور ایک دفعہ حضرت نے فرمایا کہ شاعر کے کلام کو کوئی اس کے سامنے غلط پڑھے, ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے سامنے کوئی حضرت کا ہی شعر غلط پڑھتا تھا تو حضرت مچل اٹھتے تھے, فوراً اصلاح فرماتے تھے, بھائی یہ ایسے نہیں ہے, ایسے ہے, یوں پڑھو اس کو, فوراً اصلاح فرماتے تھے. یہ میں نے خود دیکھا. تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب سے سنا کہ کوئی شاعر کے سامنے اسی کے کلام کو غلط پڑھے تو شاعر پہ کیا بیتے گی, کیا گزرے گی. اور پھر حضرت نے فرمایا, میرے دوستو, میرے عزیزو, اللہ کے کلام کو جیسے چاہو پڑھ دو, اللہ کے کلام کو جیسے چاہو پڑھ دو. تو ایسا نہیں, اس لیے تجوید کو درست کریں اور کسی مستند قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنی تجوید درست کریں, وقت فارغ کریں اس کے لیے. بہت دیکھیے, صادق صاحب, مولانا صادق صاحب یہیں رہتے تھے محلے میں, یہاں نماز پڑھتے تھے, کل عشاء میں یہاں موجود تھے وہ, اور روزانہ ہمارا درس جو ہوتا ہے عشاء کے بعد اس میں اس طرف بیٹھتے تھے وہ, اور آج وہ ہم میں نہیں, آج فجر میں میں آیا ہوں تو انہوں نے بتایا قاری صاحب نے کہ ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک تھے بالکل, اور ماشاءاللہ جوان, آپ دیکھیے چلے گئے اس دنیا سے. بیٹے سے میں ملنے گیا, کہنے لگے کہ وہ بھائی اس کو بند کر لیں موبائل فون, بھائی ذرا بند کر کے, اور یہ میوزک ہے, ایک صاحب کا ابھی اور بھی بجا تھا وہاں کہیں, یہ بھی وہ بھی میوزک تھی, یہ بھی میوزک ہے, اور یہ جائز نہیں ہے, اس کی بھی تصدیق کریں یہ صحیح ہے, درست ہے. میوزک ہم نے لگائی ہوئی ہے موبائلوں میں اور وہ مسجدوں میں بجتی ہے, مسجد کے اندر. وہ جو حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب ہر آدمی کے پاس گانے بجانے کے آلات ہوں گے, ہر آدمی کے پاس. تو وہ یہ روایت اس وقت پڑی تھی جب موبائل فون نہیں آئے تھے, اور اب یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ کیسے ہوگا, اب سمجھ میں آ گیا یہ کیسے ہے, اب سمجھ میں آ گیا. تو بھائی زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں, میں عرض کر رہا ہوں, دین کو سیکھیں, جلدی جلدی اپنے قرآن کی تجوید کو درست کریں, پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. میں جان, ہمارے حضرت یہ شعر پڑھتے تھے, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. اس لیے قرآن کی تجوید درست کر لیجئے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, یہ جملہ وہ ہے جو حضور قیامت کے دن اللہ تعالی سے کے بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے میرے رب, میری قوم نے, میری امت نے اس قرآن کریم کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. جس نے قرآن کی تجوید درست نہ کی, قرآن کو سیکھا نہیں, اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کی, وہ اس شکایت میں داخل ہو جائے گا, حضور کی شکایت میں, اور جو اس کی میں داخل ہو گیا وہ بچ نہیں سکتا. جس کے خلاف حضور شکایت کر دیں اللہ کی بارگاہ میں, بچ جائے گا وہ, بچ جائے گا ایک ایسے وقت میں جب سب شفاعت کے منتظر ہوں گے کہ حضور کی شفاعت مل جائے, چاہے جائے کہ حضور کسی کے خلاف شکایت فرما دے. یہ شکایت ہو رہی ہے, یہ جملہ من واہن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہم سب کو تنبیہ کرنے کے لیے نازل فرما دیا کہ میرا رسول یہ کہے گا قیامت کے دن. جس نے عمل نہیں کیا وہ اس وعید میں داخل ہو جائے گا, یہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں. اس لیے اپنے قرآن کو درست کریں. انگلش کا کوئی ورڈ اگر کوئی غلط بولے, نہیں جی یہ کوئی لفٹ کو لیفٹ بول دے تو کہیں گے جی لفٹ کو آپ لیفٹ بول رہے ہیں, لیفٹ تو بائیں ہاتھ کو کہتے ہیں, بائیں کو کہتے ہیں, یہ لفٹ ہے, اس کو صحیح پڑھیے. اور لی لافے وہاں پہ بھی تو یہی ہے, مجھول پڑھ دیا نا, لفٹ کو لیفٹ پڑھ دیا, یہ معروف تھا لفٹ, اور اس کا مجھول کیا ہوگا لیفٹ. اگر کوئی مجھول پڑھ دے تو ہم کہیں گے یہ تو لفٹ ہے, آپ نے اس کو غلط پڑھا. اور قرآن میں لافے قریشین لافہم, بس اس کو جیسے چاہو پڑھ دو. العیاذ باللہ, کچھ سوچے تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے بھائی اپنی تجوید درست کریں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن قرآن کریم کو ایک نوجوان کی شکل دیں گے اور یہ سب کے پاس جائے گا جو جنہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا ان کے پاس جا کے پوچھے گا کیوں حق ادا نہیں کیا میرا, کیوں حق ادا نہیں کیا میرا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن جس کے بارے میں جھگڑا کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جھگڑا قبول کیا جائے گا, اس کی بات مان لی جائے گی, بات قرآن کی مانی جائے گی اس کی نہیں مانی جائے گی. ہم بچ نہیں سکتے بھائی, اس لیے اگر شکایت ہو گئی ہم بچ نہیں سکتے, اس لیے جلدی جلدی ہم, یہ ابھی مہلت ہے, ابھی مہلت ہے, یہ مہلت ہے ہمارے پاس. ہم زندگی کہتے ہیں, زندگی کے بجائے اس کو مہلت سمجھیں, یہ مہلت ملی ہوئی ہے, اس کو استعمال کریں صحیح طریقے سے, ایک ایک لمحہ تول تول کر. العیاذ باللہ, بعض لوگوں کو مرض ہے. ایک صاحب ہیں, ان کا میسج روز آنا میرے پاس آتا ہے, کوئی آیت, کوئی بزرگ کا قول, بھائی آپ یہ ان اس میں وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ کی نماز درست ہو گئی, آپ نے تجوید سیکھ لی, جو آپ کے پاس یہ گھنٹوں آپ کے پاس یہ وقت ہے میسج ٹائپ کرنے کا, اس کو پھیلانے کا, بس یہی کام, اسی کام میں اتنے میسج آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. شیطان نے کہاں سے کن چیزوں میں لگا دیا, اور جو ہے نا کام کی چیزیں اس سے ہٹا دیا. بابا جو فرض کام ہے وہ تو کریں, اور سچی بات یہ ہے کہ جو فرائض میں لگے, جو ضروری کاموں میں لگے گا نا, اس کو اتنا وقت ہی نہیں ملے گا. یہ سب وہ کام, یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے فرائض منصبی سے غافل ہیں, جو کرنے کے کام ہیں ان میں نہیں لگے ہوئے, وہ یہ کام کرتے ہیں. جیسے حکیم الامت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, حضرت کے ملفوظات میں ہے, میں نے خود پڑھا کہ دیکھو جن کاموں میں لگنا چاہیے اگر ان میں نہیں لگو گے تو تم ان کاموں میں لگو گے جن میں نہیں لگنا چاہیے, ان میں لگو گے پھر. وہ ایسے ہی ہو رہا ہے. تو قرآن کی تجوید درست کر لیں, دوسری حلیہ درست کر لیں اپنا حلیہ, اور اس کی قدر کریں. یہ حلیہ ہمارے پاس ایک چیز ہے, ہماری خواتین کے پاس پردہ, ان کا حلیہ شریعت کے مطابق ہو, اور مردوں کا حلیہ سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق ہو. یہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جو ہم پیش کر سکتے ہیں. دیکھیے ہم نماز پیش کریں اللہ تعالیٰ کو, تو نماز میں تو فی ہماری نماز ایسی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے؟ اس معیار سے سوچیں, کیا ہماری نماز ایسی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے؟ ہمارا روزہ ایسا ہے جو اللہ چاہتے ہیں؟ ہماری ذکر, ہمارا ذکر, ہماری تلاوت ایسی ہے جیسی اللہ چاہتے ہیں؟ لے دے کے ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ اللہ یہ تو ہے, اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے, اس پر بخش دیجئے, اور وہ ہے حلیہ. یاد رکھیں ایک چیز ہے, ایک سہارا. اور کوئی چیز لائیے جو مجھے بتائیے کہ ہم پیش کر دیں کہ اللہ یہ ایسی ہے جیسی آپ کو چاہیے. ہیں کسی چیز کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یہ میں ایسی لے کے آیا ہوں جو آپ کو چاہیے, جیسی آپ کو چاہیے, جیسا آپ کا معیار ہے, اسٹینڈرڈ ہے جیسے آپ کا, نہیں کہہ سکتے سوائے حلیے کے. اگر حلیہ صحیح ہے, درست ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے, آپ اس پر بخش دیجئے. تیرے محبوب کی یارب شباد لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. ہم یہ کہہ تو سکتے ہیں, تو خدا کے واسطے اس حلیے کو نہ چھوڑیے. یہی ایک سہارا ہے ہمارے پاس. لہذا مونچھے, سر کے بال سنت کے مطابق رکھیے, انگریزی بال نہ ہو, یہ پوچھیے علماء سے. مونچھے سنت کے مطابق رکھیے, داڑھی تینوں طرف سے ایک مشت رکھیے. جلدی جلدی جس کی داڑھی نہ ہو وہ بڑھا لے. میں ضابطہ بیان کروں گا, اللہ کا شکر ہے, واللہ میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں, کسی کی تحقیر نہیں کر رہا, لیکن قیامت کے دن آپ ہمارا گریبان نہ پکڑیں, اس لیے بتانے پہ بھی مجبور ہوں. تینوں طرف سے داڑھی جلدی سے ایک مشت کر لیجئے, جس کی نہ ہو وہ ایک مشت کر لے. اور ایک بات اور بتاتا ہوں, یہ داڑھی رکھنی کافی نہیں ہے, یہ داڑھی قبول بھی کروانی پڑے گی اللہ کے ہاں. اور قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جن کی داڑھی نہ ہو ان کی حقارت نہ ہو ہمارے دل میں. اگر آپ نے داڑھی رکھ لی اور کسی بے داڑھی والے کی یا جس کی داڑھی چھوٹی ہو اس کی حقارت آپ کے دل میں آ رہی ہے کہ یہ بڑا ذلیل آدمی ہے, بہت خفیف آدمی ہے, اس نے داڑھی نہیں رکھی, ابھی آپ کی داڑھی قبول نہیں ہوئی. یاد رکھیے, اس لیے کسی کی اور جن کی داڑھی نہ ہو ان کے بارے میں یہ سوچیں کیا پتا ان کا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ کو پسند ہو, اللہ ان کے سارے گناہوں پر پانی پھیر دیں, معاف فرما دیں, ان کو جنت میں داخل کر دیں. اور کیا پتا میرا عمل کوئی ایسا ہو جو اللہ کو ناپسند ہو, یہ ہمارے حضرت نے سکھایا تھا. اور کیا پتا کوئی عمل میرا ایسا ہو جو اللہ کو ناپسند ہو, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس داڑھی ٹوپی سمیت مجھے جہنم میں ڈال دیں. یہ ممکن ہے, بالکل ممکن ہے. یہ سوچیں تو انشاءاللہ جن کی داڑھی نہ ہو ان کی حقارت نہیں آئے گی, کبھی بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ. کیا پتا ان کا کوئی عمل اللہ کو پسند ہو. ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے. میں بھی یہاں ضابطہ بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ ضروری ہے, کسی کی تخفیف نہیں ہے, کسی کی حقارت دل میں نہیں ہے, اس لیے داڑھی ایک مشت رکھ لیں. تینوں طرف سے ایک مشت رکھنا واجب ہے بھائی. عید کی نماز پڑھنا واجب ہے نا, جمعے کی نماز پڑھنا واجب ہے یا نہیں ہے, قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں ہے. جو قربانی نہ کرے استطاعت کے باوجود آپ کیا خیال رکھتے ہیں اس کے بارے میں, جو جمعہ نہ پڑھے آپ کیا کہتے ہیں, یا عید کی نماز نہ پڑھے آپ کیا خیال رکھتے ہیں. اس لیے یہ داڑھی ایک مونچھ رکھنا بھی واجب ہے. مونچھوں کو بالکل کترا لیجئے, یہ بالکل یعنی جو جلد نظر آئے یہ اعلیٰ درجہ ہے. جس کو رکھنی ہو وہ ہونٹ کے اوپر اوپر یہ کنارا ہے اس سے اوپر اوپر بال رکھے, یہ درست ہے. اور یہ داڑھی کا جو بچہ ہے اس کا رکھنا بھی واجب ہے, بلکہ اس کے دائیں بائیں کے بالوں کو بھی نہیں چھیڑنا چاہیے. فنیقین, وہ اس میں علامہ شامی نے لکھا ہے, وَنَطْفُ الْفَنِيقَيْنِ بِدْعَةٌ وَهُمَا جَانِبَ الْأَنْفَقَ. یہ علامہ شامی کے الفاظ ہیں فتاوی شامیہ میں, ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ. ساری دنیا کے مفتی اس کتاب سے فتویٰ دیتے ہیں. کوئی مفتی یہ کہے کہ میں اس کتاب سے مستغنی ہوں, کوئی کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو. یہ ایسی کتاب ہے, تو اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ فنیقین کا نوچنا یا ان کو کاٹنا یا موڑنا یہ بھی بدعت ہے. اور فنیقین کہتے ہیں انفقا کے دونوں جانب کے بالوں کو, انفقا اس کو کہتے ہیں ریش بچے کو, انفقا عربی میں. تو یہ, یہ, یہ ان کے دونوں طرف جو بال ہوں ان کو بھی ہم چھیڑ چھاڑ نہ کریں. اور کسی کے بال اگر زیادہ بڑے ہوں اور تنگ کر رہے ہوں تو اس کو چاہیے روزانہ تیل لگائے, انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے. داڑھی کے تین حق ہیں, تغسیل, تمشید, تدہین. یہ تین حق ہیں فقہا نے لکھے کہ اس میں کنگا کرے گاہے گاہے اور اس کو دھوتا رہے. دھونا تو ہم وضو کرتے ہیں اس میں دھل جاتی ہے. اور تدہین, تیل لگائے. اور شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں, دو حالتوں میں, چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں. اور خواتین کے لیے ٹخنوں کا ڈھانکنا واجب ہے. آج کل ایسا لباس, ایسی شلواریں, ایسے پاجامے آ رہے ہیں جو فیشن میں داخل ہو چکے ہیں خواتین کے, کہ جن میں ان کی پنڈلیاں تک العیاذ باللہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ اس طرح کے پاجامے اور لباس ہوتا ہے کہ ان کی شلواریں یا وہ پاجامہ وغیرہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے. خواتین کے لیے ٹخنوں کا ڈھانکنا واجب ہے. اور شرعی پردہ, پردہ نہیں, صرف پردہ نہیں, شرعی پردہ ضروری ہے. شرعی پردہ واجب ہے. شرعی پردہ کہتے ہیں اپنے دیور سے پردہ کریں, اپنے ماموزاد, خالزاد, چچازاد, تایازاد, بھائی جو بھی ہیں ان سے پردہ کریں. خالو سے پردہ واجب ہے, خالو سے یا پھوپا سے یہ پردہ کرنا واجب ہے. خالو اور پھوپا سے تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے خالو ہیں اور پھوپا ہمارے پھوپا ہیں بس. اور حضرت نے بھی فرمایا تھا ایک دفعہ کہ پھوپا جو ہے پھوپا کرتے ہوئے آ جاتے ہیں سامنے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا پھوپا پھوپا کرتے ہوئے سامنے آ جاتے ہیں. جن بچیوں کے وہ پھوپا ہیں ان کو بھی نہیں سامنے آنا چاہیے. اور جو بچیاں ہیں ان کو بھی نہیں جانا چاہیے اگر وہ بالغ ہو چکے ہیں. یہ وہ احکامات ہیں جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اللہ کی نسبت حاصل نہیں ہوگی, اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوگا. اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ شرعی پردہ کریں. الحم والموت, دیور تو موت ہے, دیور تو موت ہے. حضور فرماتے ہیں دیور تو موت ہے. ہاں الحیاذ باللہ. ایک صاحب وہ آتے تھے, وہ انہوں نے توبہ کر لی. اب ان کی جو بھابھی تھی ان سے ان کے تعلقات ہو گئے تھے, توبہ کر لی انہوں نے, تو ان کی بھابھی کا فون آیا. مجھے کیا پتا کس کا فون آ رہا ہے, میں نے اٹھا لیا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ آپ ہمیں یہاں دنیا میں الگ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم تو جنت میں بھی ایک ساتھ رہیں گے. میں نے وہاں اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا, لیکن یہ سوچا کہ العیاذ باللہ اس حالت میں کوئی جنت میں جائے گا پہلے, اس حالت میں کوئی جنت, یہ تو جواب ہو پہلے, یہ تو بتائے کوئی کہ اس حالت میں کوئی جنت میں جائے گا ایسے جذبات ہوں گناہ کے. شرعی پردہ نہ کرنے سے یہ حالت ہوتی ہے. جو شرعی پردہ جن گھروں میں نہیں ہے وہ ایسے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. معمولی بات نہیں ہے. اس لیے بھائی چوتھا حکم یہ ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں, اپنی نظر کی حفاظت کریں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم بھی ہے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن بھی ہے, دونوں ہیں. ایمان والے بھی اپنی مردوں اپنی جو مرد ہیں وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں, ایمان والی عورتیں بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں, مت دیکھیں نامحرموں کو. بلکہ یہ بھی فرمایا گیا, خالی نظر کا نہیں ہے معاملہ, یہ بھی فرمایا گیا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نا محرم سے بات کرتے ہوئے نا محرم مرد نا محرم عورت سے بات کر رہا ہو تو اپنی آواز کو پست نہ کرے, پرکشش بنا کے بات نہ کرے, یعنی آواز کو تھوڑا سا بھاری کر کے بات کرے. اور نامحرم عورت اگر نامحرم مرد سے بات کر رہی ہے وہ بھی آواز کو بھاری بنا کے بات کرے, لہجے کو پست کر کے آواز کو خوبصورت بنا کے بات نہ کریں. کیوں؟ فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اگر ایسا کرو گے تو جس کے دل میں مرض ہوگا وہ مائل ہو جائے گا. یہ اللہ ہے, اللہ تعالیٰ جو ہم کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں, جنہوں نے ہم کو بنایا ہے, جنہوں نے ہم کو پیدا فرمایا ہے, وہ منع فرما رہے ہیں کہ ایسا مت کرو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. نور سے بھرا ہوا زمانہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, بقول علامہ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے, وہ 63 سال جو حضور اس دنیا میں رہے نہ اس سے پہلے کبھی زمین اور آسمان نے دیکھے تھے نہ اس کے بعد دیکھ سکیں گے. نور سے بھرا ہوا زمانہ, نور سے بھرے ہوئے صحابی اور نور سے بھری ہوئی حضور کی بیویاں, یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. اے صحابہ, اگر میری نبی کی بیویوں سے ازواج مطہرات امہات المومنین جو تمہاری مائیں ہیں ان سے بھی اگر تم کوئی چیز لینا چاہتے ہو تو پردے کے پیچھے سے بات کرو. فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, پردے کے پیچھے سے بات کرو, پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگنی ہو تو مانگو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ, یہ تمہارے لیے بھی تمہارے دلوں کو بھی پاکیزہ کرنے والی چیز ہے اور ان کے دلوں کو بھی پاکیزہ کرنے والی چیز ہے. سوچے ذرا سوچے, نور سے بھرا ہوا زمانہ, نور سے بھرے ہوئے صحابی اور نور سے بھری ہوئی حضور کی بیویاں, اور اپنی ماں کے بارے میں کوئی غلط خیال لا سکتا ہے؟ امہات المومنین ماؤں کے درجے میں ہیں, ان کے بارے میں کوئی غلط خیال لا سکتا ہے؟ پھر بھی کہا گیا پردے کے پیچھے سے بات کرو. آج کل کے زمانے میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے, سوچے تو صحیح بھائی. دانشوروں کی باتوں پہ مت جائیے گا, جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو سوچیے, دانشوروں کی بات نہیں ہو رہی، دانشوروں کو سونپ کر فرضائے گفتگو کرنے کے سارے کام میں کرتا چلا گیا، ہمیں تو یہ کرنا چاہیے، دانشوروں کو سونپ کر فرضائے گفتگو کرنے کے سارے کام میں کرتا چلا گیا، آپ لوگ باتیں کرتے رہیں مجھے تو کام کرنے دیں، دانشوروں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، قرآن کریم کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابیات کو جب حکم دیا جا رہا ہے تو ہم کیا ہیں بھائی، اور دوسری طرف پردے کے اس طرف صحابی، پردے کے اس طرف صحابیات، حضور کی بیویاں، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، بیچ میں پردہ ہونا چاہیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم، وہ بہت سے مسائل ایسے جانتی تھیں، بہت ساری باتیں ایسی جانتی تھیں جن کا علم صرف ان کو تھا، اور بعض اوقات وہ ناز کے طور پہ فرمایا بھی کرتی تھیں، میں پوری امت میں پہلی امتی ہوں جس نے حضور سے یہ بات پوچھی، میں پہلی امتی ہوں جس نے حضور سے یہ بات پوچھی، اور ان کو حق تھا یہ کہنے کا، لیکن وہ پردے کے پیچھے سے مسائل بیان کیا کرتے تھیں، پردے کے پیچھے سے مردوں کو پڑھاتی تھیں حضرت عائشہ، صحابہ کی استانی تھی، وہ صحابہ ان سے علم پڑھتے تھے، لیکن پردے کے پیچھے سے، ہم نے پتہ نہیں کیا تصورات قائم کیے ہوئے، دقیہ نصیحت ہے اور یہ علماء کی باتیں ہیں، وہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، ہم مسائل بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں، ایک نقطہ لگاؤ اور، حضرت فرماتے ہیں ایک نقطہ اور لگاؤ، بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں، ہماری تھوڑی باتیں ہیں، ہم تو بتا رہے ہیں آپ کو، اور اپنے دل کی بھی حفاظت کریں، یہ پانچواں عمل ہے، دل کی حفاظت کریں، دل کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ دل کی توجہ، جب دل میں غلط خیالات آئیں، گناہ کے خیالات آئیں، حقارت کے خیالات آئیں کسی کی، بس اپنا دل کی توجہ کسی اور طرف کر لیں، اپنا دھیان کسی اور کام میں لگا لیں، کسی اور کام میں اپنے آپ کو لگا لیں، بس یہی علاج ہے، ایسا کر لیں گے انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی دل کی، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت کی تعلیمات، حضرت کے جو 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 راستہ ہے اور حضرت کا جو طریق ہے، اس پر ہمیں کاربند رہنے کی ہمت نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔